بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف صالحین سمجھ کے مطابق درس جاری ہے. دسواں اصل اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے اصول میں سے دسویں اصل پر بات کر رہے تھے. دسواں اصل کیا تھا؟ اہل سنت والجماعت کا موقف بدعت اور اہل بدعت کے متعلق. پچھلے درس میں سنت کے متعلق بات کی تھی، سنت کی تعریف بیان کی تھی. آج کے درس میں جماعت کی تعریف کیا ہے اور جماعت کے متعلق بعض احکام بیان کرتے ہیں. پچھلے درس کے متعلق سنت کے مفہوم بیان کیا تھا اور اسی مفہوم کو مزید بیان کرتے ہوئے میں چند علماء کے اقوال بیان کرتا ہوں. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنت اس راہ کو کہتے ہیں جس پر چلا گیا ہو، چنانچہ اس میں اس منہج کی اتباع و تمسک شامل ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین تھے خواہ عقائد ہو یا اعمال و اقوال ہو، اور یہی در حقیقت سنت کاملہ ہے. یہ حافظ ابن رجب نے رحمۃ اللہ علیہ جامع العلوم والحکم جلد نمبر 120 میں بیان کیا ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنت وہ امر ہے جس کے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونے پر شرعی دلیل موجود ہو، خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود انجام دیا ہو یا آپ کے زمانے میں انجام دیا گیا ہو، یا نہ آپ نے انجام دیا ہو اور نہ ہی آپ کے زمانے میں انجام پایا ہو، کیونکہ اس وقت اس عمل کی ضرورت نہ تھی یا کوئی مانع درپیش تھا. مجموع الفتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 317. اور آگے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس معنی کے اعتبار سے سنت ظاہری و باطنی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی اتباع اور سابقین اولین مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کے طریقے کی پیروی کا نام ہے. مجموع الفتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 157. یہ سنت کا وہ مفہوم جو پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا. جماعت کسے کہتے ہیں؟ لغت کے اعتبار سے جماعت کا معنی ہے الاجتماع علی شیء ما، کسی چیز پر جمع ہو جانا. یہ لفظ جمع سے ماخوذ ہے، اور جمع کا معنی ہے اتفاق کرنا، اکٹھا کرنا. اور جمع کا معنی جو ہے وہ تفرقے و اختلاف کی ضد ہے. علامہ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ معجم المقیس فی اللغہ، ان کی تصنیف ہے، ان میں فرماتے ہیں، جیم میم اور عین کا مادہ کسی شے کے ملنے اور اکٹھے ہونے پر دلالت کرتا ہے. کہا جاتا ہے جمعت الشیء جمعا، یعنی میں نے فلاں شے کو اکٹھا کر دیا. یہ معجم المقیس فی اللغہ صفحہ نمبر 224 میں ابن فارس نے بیان کیا. اس لغوی معنی سے یہ پتہ چلا ہے ہمیں کہ اگر کچھ لوگ کسی خاص چیز پر جمع ہوتے ہیں تو تو ایک جماعت بنا لیتے ہیں. اس کی مثال اگر بعض لوگ میڈیکل سائنس کے علم میں جمع ہو جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹروں کی جماعت. اگر کچھ لوگ انجینئرنگ سائنس کے علم پر جمع ہوتے تو ان کو کہتے ہیں انجینئرز کی جماعت. اگر کچھ لوگ سچ پر جمع ہوتے ان کو کہتے ہیں سچوں کی جماعت. اگر کچھ لوگ جھوٹ پر جمع ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں جھوٹوں کی جماعت. اگر بعض لوگ ایمان پر جمع ہوتے ان کو کہتے ہیں مومنوں کی جماعت. وہ جو کفر پر جمع ہوتے ان کو کہتے ہیں کافروں کی جماعت. جو نفاق پر جمع ہوتے ان کو کہتے ہیں نفاق کی جماعت یا منافقت کی جماعت. جو نماز پر جمع ہوتے ان کو کہتے ہیں نمازوں کی جماعت. اور جو اسلام پر جمع ہوتے ان کو کہتے ہیں مسلمانوں کی جماعت. یہ لغوی معنی ہے. اور یہ معنی بالکل واضح ہے. لیکن شریعت کی نصوص میں جب جماعت کا لفظ آتا ہے تو پھر یہ معنی نہیں ہے، تو اس کو معنی کو دوسرا ہوتا ہے. آئیے دیکھیں دوسرا معنی کون سا ہے. شریعت یا اصطلاحی معنی میں جماعت کا معنی دو بڑے معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ کسی ایک امام پر جمع ہو جانا، ایک امام، ایک خلیفہ، ایک حکمران پر جمع ہو جانا، اسے کہتے ہیں الخلافۃ الاسلامیہ یا الجماعۃ الام یا بڑی جماعت بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں. اور اگر یہ خلافت موجود نہ ہو، خلافت کا زمانہ خلفائے راشدین سے شروع ہوتا ہے اور خلافت عثمانیہ میں ختم ہوتا ہے. خلافت عثمانیہ کے بعد اب یہ جو الجماعت الکبریٰ ہے یا الجماعت الام ہے، اس کا وجود نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ الگ الگ ہو چکے ہیں، زمین خطے کے اعتبار سے الگ الگ ہو چکے ہیں اور مختلف ملک بن چکے ہیں. پہلے خلافت کے زمانے میں ایک ہی حاکم، ایک ہی خلیفہ ہوتا تھا جو ان سارے ملکوں کو، جو ان سارے ملکوں پر حکم کرتا تھا، اس کی خلافت قائم تھی. لیکن خلافت عثمانیہ کے بعد جب یہ خلافت نہ رہی، اب وہی معنی جماعت کا جو ہے کہ ہر ملک اپنے خطے کے اعتبار سے ایک شخص پر جمع ہو جائے، اسے بھی جماعت کہتے ہیں. کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جس مسلمان ملک کا حکمران متعین کیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، اور لوگ اسے اپنا حکمران مان لیتے ہیں، اس پر جمع ہو جاتے ہیں، یہ جو جماعت ہے، یہ وہ جماعت کبریٰ تو نہیں ہے لیکن یہ اس کے قائم مقام ضرور ہے ہر ملک اپنے اعتبار سے. اب پاکستانوں کی جماعت کون سی ہے؟ پاکستانوں کی جماعت ہے کہ نہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی پاسپورٹ رکھتے اپنے پاس. اور پاکستانی پاسپورٹ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اس ملک کا سربراہ ہے ہم نے اسے حاکم تسلیم کیا ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں. اس مفہوم کے متعلق جو دلائل ہیں ان میں سے بعض بیان کرتا ہوں. پہلے دلیل صحیح مسلم میں کتاب الامارہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من الطاعه وفارق الجماعه فمات مات میتة جاہلیہ, جو فرما بردار سے خارج ہوا اور جماعت سے دور ہوا اور اسی حالت میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت, جاہلیت کی موت ہوگی. تو یہاں پہ لفظ الجماعہ, جماعت کا مطلب کیا ہے؟ وفارق الجماعہ, یہ کون سی جماعت ہے جو ایک خلیفہ پر ایک حکمران پر جمع ہو جائے؟ تو اس جماعت کا مطلب کیا ہے؟ خلافت یا اس کے قائم مقام. اگر خلافت نہیں ہے تو ہم لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے بغیر امام کے یا بغیر خلیفے کے یا بغیر حاکم کے. امن و امان ہے تو دین اور دنیا بھی آسان ہے, اگر امن و امان نہیں ہے تو پھر نہ دین باقی رہتا ہے نہ دنیا باقی رہتی ہے, یاد رکھیں. اور جو لوگ اس نعمت کو, اس عظیم نعمت کو کھو چکے ہیں وہ اس عظیم نعمت کی قدر جانتے ہیں. یوں سے جا کے سوال کرو جو آج کے دور میں اس نعمت سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور اپنے نعمتوں کی بارش برساتے رہے ہم پہ, اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں. دوسری دلیل صحیح مسلم میں کتاب الامارہ میں جو اس مفہوم کی طرف دلالت دیتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. اللہ اکبر. ایک لمبی حدیث ہے, اس حدیث کے آخر میں آپ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آئے اور تمہارے اندر تفرقہ پیدا کرنا چاہے, امت کو, امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہے جبکہ وہ جمع ہو چکی ہے, فضربوه بالسيف, تو اس کی گردن تلوار سے اڑا دو, اس کا سر تلوار سے اڑا دو. کائنا من کان, کوئی بھی ہو وہ شخص, یعنی عالم ہے, جاہل ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, کوئی بھی ہو. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فتنہ کا باعث ہے, یہ جماعت کو توڑنا چاہتا ہے. اور دوسری روایت میں, اسی ملتے جلتے مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جاءت امركم جميع, دیکھیں جماعہ جميع جميع وہی لفظ آ رہا بار بار, من جاء امركم جميع على رجل واحد, کوئی شخص اگر آتا ہے اور تمہیں اس حالت میں پاتا ہے کہ تم جمع ہو چکو ایک شخص پر, یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فاقتلوه, وہ شخص تمہارا تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے, تمہاری جماعت کو توڑنا چاہتا ہے, تو اس شخص کو قتل کر دو. یہ پہلا مفہوم ہے جماعت کا. دوسرا مفہوم جماعت کا جو ہے, یہاں پر ایک یاد رکھیں اس مفہوم میں جو پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ کسی خاص جگہ پر جمع ہو جانا کسی ایک شخص کو امیر بنا کر, یہ شرعاً جائز نہیں ہے, یہ کوئی جماعت نہیں ہے. بیعت ہوتی ہے, بیعت کے تصور جو شرعی تصور ہے وہ اگر خلافت ہے تو خلیفہ کی ہوتی ہے, اگر خلافت نہ ہو تو حکمران وقت کی ہوتی ہے, یہ بیعت ہے. حکمران وقت کے ہوتے ہوئے کسی اور شخص کو امیر بنا کر اس کی بیعت کرنا اور اس جماعت سے دور ہو جانا, الگ ہو جانا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں, جو لوگ فتنہ چاہتے ہیں امت میں, جو امت کو توڑنا چاہتے ہیں, تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو یاد رکھیں کوئی خاص گروہ بنانا اور کسی شخص پر جمع ہو جانا حاکم وقت کے علاوہ یا خلیفہ کے علاوہ شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں اگر دنیاوی امور میں, مثال مسافر ہے سفر میں تو جائز ہے, اب سفر کے لیے کسی کو امیر بنا دے تاکہ آپ کے باہمی امور جو ہیں اس میں آسانی پیدا ہو جائے, لیکن یہ جو امیر ہے جس کو آپ نے امیر بنایا سفر میں, یہ اسی امیر کے ماتحت, اس حکمران کے ماتحت ہے,
جو اس ملک کا حکمران ہے جس میں وہ شخص رہتے ہیں، تمہارا امیر جس میں تم خود رہتے ہو. تو یہ تصور جو ہے بعض لوگوں کا، اس میں غلطی ہوئی ہے بعض لوگوں سے، یہ بالکل غلط تصور ہے کہ ایک مسجد میں جمع ہو جانا، ایک جگہ پر جمع ہو جانا اور اس اور وہاں پہ کسی شخص کو امیر بنا دینا، اس کی بیعت کر دینا، اور اگر وہ شخص اس امام اس حکمران کی مخالفت کرے تو پھر اس کی پیروی کرنا اور حکمران کے خلاف بغاوت کرنا، یہ جو طریقہ ہے بالکل شرعی طریقہ نہیں. بھائی کہ یہ سوال ہے، دعوت کے کام میں اگر ہم کسی کو امیر بناتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں آپ کا کوئی شخص امیر ہے، یعنی ایک منظم طریقے سے دروس میں آپ آتے ہیں اور آپ کسی شخص کو جو آپ کا استاد ہے آپ اسے امیر سمجھتے ہیں، اس اعتبار سے آپ نے بیعت کر لی ہے کہ آپ اس کی بات کی بالکل نافرمانی نہیں کر سکتے. بیعت کسی نہ استاد کی ہوتی ہے اور نہ کسی عالم کی ہوتی ہے، یاد رکھیں. بیعت کا مطلب ہے وعدہ ہے کہ میں نافرمانی نہیں کروں گا جب تک کہ شریعت کے احکام کے مطابق حکم ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم ہوگا تب میری کوئی بیعت نہیں ہے، یاد رکھیں. لیکن اگر دعوت کا کام ہے، آپ اس کو منظم طریقے سے چلانا چاہتے ہیں اور اپنے استاد سے مشورہ کر کے کام کرتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگرچہ دوسرے لفظ میں اس کو آپ نے امیر بنایا لیکن وہ امیر نہیں ہے جس کا تصور عام لوگوں کے ذہن میں ہے، اسے امیر نہیں کہا جاتا. اور جو کو امیر سمجھتے ہیں غلط فہمی ہے. اس طرح سے دنیا کے کس کام میں دیکھیں آپ، کوئی آفس بغیر ایڈمنسٹریشن کے چل سکتا ہے؟ کوئی بھی دنیا کا آفیسر کوئی بھی کام لے لیں آپ، چاہے کلینک ہے یا ہاسپٹل ہے یا کوئی آفس ہے، جب تک ایک سربراہ نہیں ہوتا تو اس میں کام آسانی سے نہیں ہو سکتا. اب اسکول میں دیکھیں آپ، اگر پرنسپل نہ ہو یا ہیڈ ماسٹر نہ ہو اسکول چل سکتا ہے؟ تو کیا اگر کسی اسکول کے پرنسپل کو آپ یہ سمجھتے کہ وہ سربراہ ہے آپ کا، اس وقت آپ نے اس کی بیعت کی ہے یا آپ نے ایک جماعت قائم کر دی ہے، ایک گروہ بنا لیا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ وہ مفہوم نہیں ہے. میں اس مفہوم کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے آج بہت سارے جوان گمراہ ہو چکے ہیں اور اپنے اپنے گروہ بنا چکے ہیں، اپنے امام نصب کر دیا ہے اپنی طرف سے، اور وہ امام جو کو نصب کیا ہے وہ اس حکمران کی مخالفت کرتا ہے اور بغاوت پر اتر آئے ہیں. مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے جہاد کے نام پر، دہشت گردی عام ہو چکی ہے. تو شریعت نے ہر ایسے معاملے کا سدباب کیا ہے. حکمران کو نصیحت کریں تو اس کی شروط ہیں شریعت میں، ہرگز جائز نہیں ہے کہ حکمران کے خلاف بغاوت کی جائے، ہرگز جائز نہیں ہے بغیر شروط بغیر ضوابط شرعیہ کے. اور شریعت کے ضوابط میں سے شروط میں سے کہیں پر بھی شرط نہیں ہے کہ کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور کسی کو اپنا امام بنا لیں اور وہ بغاوت کرے تو اس کے ساتھ دو، نہیں. یا کسی محلے کے نام پر جماعت بنا لیں، یا کسی مسجد کے نام پر جماعت بنا لیں، یا کسی شہر کے نام پر جماعت بنا لیں، ایسی جماعتوں کا تصور جو ہے وہ شریعت میں جائز نہیں ہے. دوسرا مفہوم جماعت کا جو ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام پر جمع ہونا، دوسرے لفظ قرآن اور سنت پر جمع ہونا. قرآن و سنت پر جمع ہونا، ہر مسلمان قرآن و سنت پر جمع ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص قرآن و سنت پر جمع نہیں ہونا چاہتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. تو قرآن و سنت پر جمع ہونا مسلمانوں کی جماعت کا نام ہے. اور اس جماعت میں دو قسم کے گروہ ہیں، وہ لوگ جو قرآن اور سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرتے ہیں، دوسرا گروہ وہ ہے جو قرآن سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے. قرآن اور سنت پر جمع ہونے سے جماعت میں مسلمین بن جاتے ہیں، مسلمان ہیں سارے. ان میں دو قسم کے گروہ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں. پہلی قسم وہ لوگ جو قرآن اور سنت پر صحیح طریقے سے جمع ہوئے، دوسرے قسم کے وہ لوگ جو قرآن اور سنت پر جمع تو ہے لیکن غلط طریقے سے. کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے. دیکھیں کیسے ممکن ہے. قرآن اور سنت یہ بنیاد ہے اسلامی شریعت کی, اسی پر شریعت کا قیام ہے. قرآن اور سنت کیونکہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک اس وحی اس پیغام کو پہنچایا ہے, تو یہ تو معصوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم ہے اور وحی بھی معصوم ہے, غلطی نہیں ہوتی. لیکن کیا قرآن اور سنت کو سمجھنا بھی معصوم ہے؟ کیا جو بھی قرآن مجید اور سنت کی اتباع کرنے کا دعویٰ کرتا ہے کیا وہ صحیح سمجھ کر ہی اس پہ عمل کرتا ہے؟ اسی بات کا مسئلہ ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ قرآن اور سنت پر جمع ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مراد اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے قرآن مجید میں اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق قرآن سنت پہ عمل کیا ہے, تو یہ جماعت کس پر جمع ہوئی؟ حق پر جمع ہوئی, حق پر. کیونکہ حق کیا ہے؟ ما قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على مراد اللہ وعلى مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ چیز متعین کیا کرے گی؟ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا ہمیں؟ بارک اللہ فیک. صحابہ کرام کی سمجھ بنیادی ہے. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو کیسے سمجھا اور سنت کو کیسے سمجھا؟ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا ایک حصہ تھے. قرآن مجید نازل ہوا, صحابہ کرام کا ذکر ہے, احادیث میں صحابہ کرام کا ذکر ہے. اگر صحابہ بیچ میں نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس نہ قرآن ہوتا اور نہ ہی سنت ہوتی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قرآن اور سنت پر جمع ہوئے سب سے پہلے, اور اس سمجھ پر جمع ہوئے جو انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا حصہ تھے, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے تھے. قرآن مجید 23 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن مجید اور صحیح حدیث بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا فعل ہے یا وصف ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں, تو صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزاری ہے. تو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے فرمان اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بالکل بہترین طریقے سے واقف ہیں. تو پھر صحابہ کرام ہی متعین کریں گے کہ قرآن مجید اور سنت کو سمجھنا کیسے ہے. تو جماعت کا کیا تصور ہے اس جماعت کا؟ کہ قرآن اور سنت پر جمع ہونا سلف امت کی سمجھ کے مطابق, قرآن اور سنت پر جمع ہونا صحابہ کرام اور سلف امت کی سمجھ کے مطابق, اسے کہتے ہیں الجماعہ. اور باقی وہ لوگ جو قرآن اور سنت پر جمع ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن صحابہ کرام کے راستے کو نہیں اپناتے اور نہ ہی اس راستے کو کوئی اہمیت دیتے ہیں. زبان سے دعویٰ تو سب کرتے ہیں لیکن عملا وعلما وتعلیما وعقیدۃ وعبادۃ وسلوکا واخلاقا اس سے دور ہیں. ثابت کیا کرے گا؟ واقعہ ثابت کرے گا ان کی حالات ثابت کریں گے. تو یہ لوگ جو قرآن اور سنت پر جمع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقتاً وہ قرآن سنت پر جمع نہیں ہوئے کیونکہ صحیح فہم کے مطابق جمع نہیں ہوئے, تو ان کو جماعت نہیں کہا جاتا, الجماعات الاسلامیہ نہیں کہا جاتا. جماعت شریعت میں صرف ایک ہی ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں, ہم من اجتمع علی القرآن والسنہ بفہم سلف الامہ, یہ جماعت ہے. دلیل میں بھی ان کروں گا میں تفصیل سے, اب پریشان نہ ہو. اور جو لوگ سلف الامہ کی سمجھ کے مطابق قرآن سنت پر جمع نہیں ہوتے ان کو الجماعت الاسلامیہ نہیں کہا جاتا, اور نہ ہی جماعت اسلامیہ کا کوئی تصور نہ کوئی وجود ہے, لیکن موجود ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ ان کو کہتے ہیں الفرق الاسلامیہ, یہ فرقے ہیں جماعتیں نہیں ہیں. اور جماعت اور فرقے میں فرق ہے, سبحان اللہ. جماعت حق پر جمع ہوتے ہیں اور فرقہ باطل پر جمع ہوتے ہیں, جمع دونوں ہوتے ہیں. آئے دلیل دیکھتے ہیں, میں پھر تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا. اس مفہوم کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, افترقت اليهود على 71 فرقة, واحدة في الجنة و70 في النار. یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے, ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہے اور 70 جہنمی. وافترقت النصارى على 72 فرقة, فإحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة. اور نصارى 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے, ان میں سے صرف ایک جنتی ہے, ایک فرقہ جنتی ہے, اور 71 جہنمی ہیں. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, والذی نفس محمد بیده, اور اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے, لتفترقن امتی على 73 فرقہ, یقینا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, واحدة فی الجنہ و72 فی النار, ان میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا اور 72 فرقے جہنمی ہوں گے. قیل یا رسول اللہ, کہا گیا اے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, من ہم, وہ جنت فرقہ کون سا ہے, یہ کون سے لوگ ہیں؟ قال, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الجماعہ, جماعت ہے. یہ روایت ابن ماجہ کتاب الفتن باب افتراق الامم حدیث نمبر 3992 میں, ابو داود کتاب السنہ باب شرح السنہ حدیث نمبر 4596 میں, اور ابن ابی عاصم کتاب السنہ حدیث نمبر 63 میں بیان کیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے, صحیح حدیث. اور دوسری روایت جو میں اکثر بیان کرتا ہوں, اس سے ملتی جلتی روایت ہے لیکن آخر لفظ میں فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ وہ کون سا فرقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت میں جائے گا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ روایت سنن ترمذی کتاب الایمان باب ما جاء فی افتراق هذه الامه حدیث نمبر 2641. اس حدیث پہ ذرا غور کرتے ہیں تھوڑا سا. یہودیوں کے 71 فرقے ایک جنت میں، 70 جہنم میں، نصارہ کے 72 فرقے ایک جنت میں، 71 جہنم میں. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے. وہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ کسی بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے. ورنہ مومنوں کے لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی کافی ہے، تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، جو آج بہت سے لوگوں کے ذہن میں موجود ہے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بلاغت و فصاحت کے انتہا درجہ عطا فرمایا ہے. آپ وسلم جیسے کوئی بھی ذات، کوئی بھی شخص پیدا نہیں ہو سکتا تا قیامت. فصاحت اور بلاغت اور کسی بات کو سمجھانے میں آسانی جو اللہ تعالیٰ آپ وسلم کو عطا فرمائی ہے، کسی اور کو نہیں عطا فرمائی. قسم تھا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ضرور میری امت 73 فرقوں میں پٹ جائے گی، ایک جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں. یہ جو حدیث کا آغاز دیکھیں، ان لفظوں کا آغاز دیکھیں، شروع کس چیز سے ہوئی؟ اور میری امت، میری امت، امت، ذرا غور کریں امت پہ. 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. یہ کون سی امت ہے؟ امت الاسلامی، مسلمان امت ہے. اور مسلمان امت کس چیز پر اکٹھے ہوتی ہے؟ قرآن و سنت. قرآن و سنت کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایت علما انا علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی کی روایت میں، جس پر میں ہوں. آپ وسلم کی چیز پہ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا پیغام دیتے تھے؟ قرآن و سنت، قرآن و صحیح حدیث. اس مطلب یہ ہوا کہ آپ وسلم کی امت قرآن سنت پر جمع ہے. بعض لوگوں نے اس جماعت سے دوری اختیار کی ہے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک جنت میں جائے گا. یہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا کون سا ہے؟ جو اصل بنیاد پر قائم ہے، جو تبدیل نہیں ہوا. اور باقی 72 میں تبدیلی آئی ہے. تبدیلی کس اعتبار سے آئی ہے؟ کہ قرآن اور سنت جو اصل بنیاد ہے، اس کی سمجھنے میں تبدیلی آئی ہے، اور مخالفت کی ہے اس ایک ہی فرقے کے جو جنت میں جائے گا. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ جماعت ہے؟ آپ سب کا فرمان، یہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ الجماعہ، اسے جماعت کہتے ہیں. یہ کس چیز پر مجتمع ہے؟ جماعت کا مطلب کیا ہے لغوی اعتبار سے؟ کسی چیز پر جمع ہونا. تو یہ جماعت کس چیز پر جمع ہوئی؟ اللہ اکبر، قرآن اور سنت پر، صحابہ اکرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق یہ جماعت ہے. اچھا، جو باقی ہیں ان کو تعالیٰ کیا فرمایا ہے؟ فرقے ہیں، ستفترق. اچھا، یہ بھی تو فرقہ ہے کہ نہیں؟ یہ بھی فرقہ ہے. دیکھ، یاد رکھیں، فرقے 73 ہیں، سب فرقے ہیں کہ نہیں؟ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بنیادی بات کی طرف توجہ فرمائی. کیا ہے؟ کہ یہ فرقہ ہے، اگرچہ فرقہ ہے لیکن حق پر ہے، تو اسے فرقہ نہ کہنے سے جماعت کہنا. ورنہ معروف ہے نا، ہی الجماعہ. تو جماعت لفظ کیوں آپ نے بیان کیا آخر میں؟ تو فرقے تو سارے ہیں لیکن یہ جماعت ہے، اور جماعت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا پڑتا ہے. جماعت پہ ساتھ دیا جاتا ہے، جماعت کے ساتھ مل کر اس کو مضبوط بنایا جاتا ہے. اور باقی جو فرقے ہیں 72، وہ فرقے ہیں، وہ جماعتیں نہیں ہیں، وہ جماعت نہیں ہیں، یاد رکھیں، وہ فرقے ہیں. فرقہ کا لفظ کہاں سے آیا؟ تفرقے سے، دیکھیں. اور جماعت کا لفظ جمع کرنے سے. تو جو یہ جماعت ہے, یہ جماعت ہے, ایک فرقہ یہاں سے نکلا, دوسرا فرقہ نکلا, تیسرا فرقہ نکلا, چوتھا نکلا, جو باقی رہا ہے یہ کہیں نکلا ہے؟ یہ کہیں آپ نے پانچ انگلے اکٹھے کریں اور ایک ایک انگلی الگ کرتے جائیں, یہ سب فرقہ نکل رہے ہیں, درمیان میں انگلی کو آپ پکڑ کے رکھیں, یہ جو درمیان والا فرقہ یہ کہیں بھٹکا ادھر ادھر گیا ہے, تو اصل جماعت کون سی ہے؟ یہ ہے جو حق پر ابھی بھی قائم ہے, اور باقی کیا بن گئے ہیں؟ فرقے بن گئے ہیں. یہ جو فرقے ہیں آپ جانتے کیوں الگ الگ ہوئے ہیں؟ ورنہ ہونا تو یہ چاہتے, ایک حق فرقہ دوسرا باطل ہوتا تو دو فرقے ہوتے, تو 73 کیوں ہیں؟ ایک حق ہے اور باقی 72 ہے. دیکھیں ایک حق ہے اور باقی باطل ہے. جو باطل فرقے ہیں, جو باطل پر جمع ہوئے ہیں, وہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے, وہ فرقوں میں بٹ جائیں گے. اور یہی ہوا کہ نہیں, 72 فرقے جو باقی ہیں وہ جمع نہ ہو سکے, کیونکہ وہ ہیں فرقے, وہ کبھی جمع بھی نہیں ہو سکتے. کیوں, وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کیونکہ جب ان اصل بنیاد کو چھوڑا ہے اور آن اور سنت کا دعویٰ کرتے ہوئے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیا ہے, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق قرآن سنت کو نہیں سمجھا ہے, تو پھر آگے تفرقہ ہونا تھا کہ نہیں؟ اب دیکھیں تفرقہ کیسے آیا. ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ جمع تو ہوئے ہیں, بعض فرقے جمع تو ہوئے ہیں, لیکن عقل کو مقدس سمجھ کر جمع ہو. کس چیز پہ؟ عقل پہ جمع ہوئے ہیں کہ عقل ہی سب کچھ ہے, اور اگر عقل نقل سے ٹکرا جائے تو ہم عقل کو آگے کریں گے, تو اسی پہ جمع ہو گئے, تو فرقہ بن گیا. اس ہاتھ کو دیکھیں, اس فرقے کو آپ الگ کر دیں. پھر دوسرے بعض لوگ جو ہیں انہوں نے بعض لوگوں کو مقدس سمجھا ہے, شخصیت پرستی, اور جو جس طریقے سے ان شخصیات نے قرآن اور سنت کو بیان کیا اسی راستے کو اپناتے گئے. یاد رکھیں یہ جو 72 فرقے باقی ہیں یہ بھی قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیان کریں گے, تو رات انجیل کی دلیل نہیں, گیتا نہیں پڑے گی ہمارے سامنے. ورنہ امتیں کہاں سے ہیں؟ امتیں تو وہ ہے جو قرآن سنت کی بات کرتا ہے. تو بعض لوگ جمع ہوئے کسی شخص پر, جو وہ شخص کہتا ہے ان کے لیے دین بن جاتا ہے, اور جس سے وہ منع کرتا ہے اسے رک جاتے ہیں, ان کے لیے وہ دین نہیں ہے. اور ایسے لوگ امت میں بہت ہیں. جہمی کس پر جمع ہوئے؟ جہم بس وہاں پر جمع ہوئے لیکن امت سے دور ہو گئے, شخصیت پرستی. پھر اشعری, پھر ماتوریدی, امام ابو حسن اشعری, امام ابو منصور ماتوریدی, ٹھیک ہے, پھر کلابی, پھر کرامی, یہ سارے فرقے دیکھ نکل رہے ہیں, محمد بن کلاب, عبداللہ بن کرام, ان کے پیچھے. اور اسی طریقے سے بریلوی ایک فرقہ نکلا ہے. کس پر جمع ہوئے؟ امام صاحب بریلوی کی تعلیمات پر. یہ مختلف فرقے نکلے ہیں جو اصل جماعت سے دور ہوئے ہیں. بعض لوگوں نے شخصیات کو مقدس نہیں سمجھا لیکن نظریات کو مقدس سمجھا ہے. یہ نظریہ جو ہے, یہ نظریہ اچھا ہے, جو بھی اس نظریے پر اس نظریے کو آگے کرے گا تو ہمارا ساتھی ہے, اور جو اس کو آگے نہیں کرے تو ہمارا ساتھی نہیں ہے. اور اس کی مثال کوئی جانتا ہے؟ کسی نظریے پر جمع ہونا اور اسی کے لیے دوست دشمن اختیار کر لینا. خوارج, وہ اپنا نظریہ تھا. معتزلہ, تقدیر کے منکر, ایک شخص نے ایک نظریہ پیش کیا, اسی پر سب جمع ہو گئے. ابھی ہمیں شخصیت کا نام نہیں ہے, اگرچہ اس نظریات کو بعض شخصیات نے بیان کیا ہے لیکن وہ شخصیت پر جمع نہیں ہوئے وہ لوگ. کوئی بھی شخص جب اس نظریات کو اپنائے گا تو وہ ان کا ساتھی بن جائے گا. اس پر جماعت قائم ہوئی. بعض لوگوں نے طریقے کو، سلوک کو، ذوق کو، کشف وجد کو مقدس کیا اور اسی پر جمع ہو گئے اور کہا جو کچھ ہمیں کشف سے پتہ چلے گا یا وجد سے پتہ چلے گا اور جو لوگ اس راستے کو اپناتے ہیں وہی حق پر ہیں. اگرچہ یہ بھی نظریات اور افکار میں آتے ہیں، الگ سے بیان کیا ہے کہ ہماری اکثر امت جو ہے وہ اس فتنے میں مبتلا ہے، صوفیت کے فتنے میں، اور اس کو اچھا سمجھ کر اس کو اپناتے ہیں، اس راستے کو اختیار کرتے ہیں، اگرچہ وہ لوگ بھی سارے کے سارے متفرق ہیں. ورنہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں اور فروع میں حنفی ہیں اور طریقتاً صوفی ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، جب چاہیں تو ایک کیسے ہو سکتے ہیں. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ چھوڑا ہے اور فروع اپنائے ہیں، اور جب امام حسن اشعری مسلم ماتوریدی کے اصول اپنا کر ان کے فروع چھوڑے ہیں، تو یہ تواد ہے کہ نہیں؟ یہ تفرقہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کس چیز کو مقدس سمجھتے ہیں؟ اپنی ہوا نفس کو. جو ان کو اچھا لگتا ہے وہی کرتے ہیں. ان کو اچھا لگا فلاں شخص کا عقیدہ اور فلاں شخص کے فروع اور فلاں شخص کا طریقہ، سب کو اپنا لی. ورنہ کیا صحابہ کرام سلف صالحین کے اصول نہیں تھے، ان کے فروغ نہیں تھے، ان کے اخلاق و طریقے نہیں تھے؟ وہ کیا سب کے مختلف تھے؟ کوئی طریقہ عمری، طریقہ فاروق، طریقہ صدیق کو جانتا ہے شریعت میں؟ کسی کتاب میں تو دکھائیں. تو یہ نقشبندی سہروردی کہاں سے آ گیا؟ یہ تفرقے ہیں کہ نہیں؟ یہ فرقے ہیں کہ نہیں؟ اسی طریقے سے الفرق الاسلامیہ کا وجود ہوا اور یہ فرقے نکلے ہیں، اور یہ سارے کے سارے باطل فرقے ہیں. صرف ایک ہی فرقہ حق پر ہے، وہ فرقہ ہے جماعت. سو فرقہ نہیں کہتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا لفظ بیان کیا ہے، تو وہ جماعت ہی ہے. اب کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کہے یہ بھی فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے. اگرچہ برائی طور پر تو فرقے بڑھ گئے تو وہ جو الگ وہ بھی فرقہ سمجھا جاتا ہے نا لغت کے اعتبار سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ فرقے کا لفظ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، تفرقہ سے نکلا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جماعت ہے. کس پہ جمع ہوئے؟ علما انا علیہ و اصحابی. اچھا، پھر ایک اس مفہوم کو سمجھ لیا، جماعت کے مفہوم کو؟ کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ الحمدللہ. اب میں سوال کرتا ہوں، بعض جماعتیں جو ہیں وہ موجود ہیں آج امت میں، یہ جماعتیں حق پر ہی ہیں کہ ان کو جماعت کہا جاتا ہے، اور پھر یہ اپنے آپ کو جماعت کیوں کہتے ہیں؟ تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، جماعت الاخوان المسلمین وغیرہ وغیرہ. یہ جو تین جماعتیں ہیں، تبلیغ جماعت مثال کے طور پہ، کیا یہ جماعت ہے؟ جی،
لغوی اعتبار سے تو جماعت ہی ہے.
بارک اللہ. لغوی اعتبار سے تو جماعت ہے. کیوں؟
جمع ہوئے تبلیغ کے
معاملے میں. اب اس کا جواب دیں مجھے، کس چیز پہ جمع ہوئے؟ دعوت اور تبلیغ پر جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے پر جمع ہوئے، آپ نے یہ فرمایا. اچھا، اس میں اور اس میں جو میں ابھی کہوں گا کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ تبلیغ جماعت جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے، مولوی محمد الیاس کاندھلوی کے طریقے کی بنیاد پر. یہ مفہوم صحیح ہے یا پہلا مفہوم جو آپ نے بیان کیا وہ صحیح ہے؟ اور دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا نا کہ دعوت اور تبلیغ پر جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت اور تبلیغ پر جمع ہوئے، یہ مفہوم ناقص مفہوم ہے، یاد رکھیں. کیسے ناقص مفہوم ہے؟ کیونکہ اگر یہ مفہوم درست ہوتا تو پھر کوئی بھی شخص ان کے ساتھ شامل ہو سکتا تھا اور اپنے طریقے سے دعوت بھی دے سکتا تھا. وہ لوگ کسی کو اجازت نہیں دیتے دعوت اور تبلیغ کرنے کی ان کے ساتھ، ان کی جماعت میں، جب تک کہ وہ ان کے طور اور طریقوں کو نہ اپنائے. وہ طور اور طریقہ کہاں سے آیا؟ ایک شخص کی تعلیم سے آیا، مولوی محمد الیاس کاندھلوی صاحب فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا طریقہ میرا ہو اور تعلیم اشرف تھانوی صاحب کی ہو. یہ جماعت تبلیغ کی بنیاد ہے. کسی پہ جمع ہوئے دعوت اور تبلیغ کس کے نظریات کے مطابق، کس کی سوچ کے مطابق؟ ایک شخص سوچ کے مطابق، محمد الیاس کاندھلوی صاحب کی. اچھا، جماعت الاخوان المسلمین یہ بھی جماعت ہے، یہ کس چیز پر جمع ہوئی؟ نہیں، پہلے شروع سے بتایا نا، جمع تو ہوئے، کس چیز پہ جمع ہوئی؟ نفاذ شریعت، خلاف اسلامی کا قیام پہ جمع ہوئے. تو اتنی تعریف کافی ہے یا اس کی قید لگانی ہے؟ دیکھیں، یہ قید کیوں ضروری ہے؟ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جماعت ہے یا فرقہ ہے. دیکھیں، جماعت ایک ہی ہے، دو جماعتیں شریعت میں نہیں، یاد رکھیں. اس جماعت کے علاوہ سب فرقے ہیں. تو جماعت الاخوان المسلمین یہ وہ فرقہ ہے جو جمع ہوا ہے خلافت اسلامیہ اور شریعت، خلافت اسلامیہ کے قیام کے لیے اور شریعت کی نفاذ کے لیے حسن البنا سید قطب کے افکار و نظریات کی بنیاد پر. یہ قید اس لیے ضروری ہے کہ ان کے گروہ میں، ان کے فرقے میں، جس کو وہ جماعت کہتے ہیں، وہ نام بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے. میں بھی علماء کے اقوال بھی بیان کرتا ہوں کہ کس طریقے سے غلط ہے. یہ جماعت نہیں ہے، یہ فرقے ہیں. تو لوگوں کو جماعت کا لفظ دے کے خوبصورت بناتے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف آئیں، ان میں شامل ہو جائیں، ان کا ساتھ دیں. نفاذ شریعت مطلب شرعی ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ مطلب شرعی ہے. ہر مسلمان چاہتا ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہے، ورنہ وہ کیسا مسلمان ہے جو برائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہے اور اس کے اندر یہ کبھی تمنا نہ اٹھے یا کبھی اس کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ اس برائی کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے. وہ شریعت کا نفاذ صرف حدود تعزیرات نہیں ہوتی، حدود تعزیرات ایک حصہ ہے شریعت کے نفاذ کا، ساری شریعت نہیں ہے. یہ لوگ جمع ہوئے ہیں شریعت کے نفاذ یا شریعت کے قیام کے لیے صرف ایک حصے میں، کون سا ہے؟ حدود تعزیرات، کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا قانون اس زمین پر قائم ہو جائے. کس معاملے میں؟ ان کی سارے کے سارے جد و جہد ایک ہی معاملے میں، کہ عدالتوں میں اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہو. میں بھی کہتا ہوں کہ عدالتوں میں اللہ تعالیٰ قانون نافذ ہونا چاہیے، فرض ہے، لیکن صرف عدالتوں میں کافی نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرو. جب ہم ایک پانچ فٹ شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے نفاذ نہیں قائم کر سکتے تو پوری زمین پر کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ یہ شریعت اتری ہے لوگوں کے لیے، جب تک لوگ اسے نہیں اپناتے تو شریعت کا نفاذ نہیں ہو سکتا. تو تو یہ جماعت اسلامی یہ وہ جماعت ہے جو شریعت کے نفاذ کے لیے جمع ہوئے ہیں. کس کی بنیاد پر؟ کس کی نظریات کی بنیاد پر؟ شیخ ابو العلا مودودی کی نظریات کی بنیاد پر. دیکھ یہاں پر کیا ہو رہی ہے, شخصیت پرستی ہو رہی ہے. جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہی حق ہے, اس کے سوا سب غلط ہے. یہ فرقہ نکلا ہے, یہ الگ الگ فرقے ہیں, ان کو جماعت کہنا جائز نہیں ہے. یاد رکھیں, فاعتبروا یا اولی الابصار, تینوں مفہوم پھر سے بیان کرتا ہوں اور دیکھیں فرق. دیکھیں, اللہ تعالی کے دین کی طرف دعوت دینا اور اس پر جمع ہو جانا, جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اور صحابہ کرام دعوت دیتے تھے, یہ حق ہے اور یہ جماعت کا مفہوم ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت اور تبلیغ پر جمع ہونا, وہ محمد الیاس کاندھلوی کے نظریات کے مطابق یہ شخص ہے اور شخص معصوم نہیں ہے, جماعت معصوم ہے. اسی طریقے سے شریعت کے نفاذ کے لیے جمع ہو جانا, خلافت اسلامیہ کے قیام کے لیے جمع ہو جانا, صحابہ کرام کی سوچ, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق یہ جماعت کی سوچ اور سمجھ ہے اور جماعت معصوم ہے, یہ حق ہے اور شریعت کے نفاذ کے لیے یا خلافت اسلامیہ کے قیام کے لیے ابو العلا مودودی یا سید قطب یا حسن البنا کے نظریات کی بنیاد پر جمع ہونا, یہ شخصیت پرستی ہے. ایک ایک شخص مختلف اشخاص کی پیروی ہے, ان کی تقلید ہے, اور شخص معصوم نہیں ہے, جماعت معصوم ہے. تو جماعت کو اپنانا فرض ہے. اس کے سارے کے سارے مفاہیم جو ہیں بالکل غلط ہیں, یاد رکھیں. فاعتبروا یا اولی الابصار, جماعت معصوم ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث, بارک اللہ فیک, علی ما انا علیہ واصحابی, یہ کون ہے الجماعہ. اور دوسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. تو جماعت معصوم ہے. اسی مفہوم پر اب جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کا مفہوم کیا ہے. جماعت کا مفہوم, کل من اجتمع علی القرآن والسنہ بفہم سلف الامہ, اگر کوئی بھی نہ رہے, صرف ایک شخص ہی اس راستے کو اپنائے, کیا اسے جماعت کہا جائے گا؟ ایک شخص کو جماعت کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں. اللہ دیکھیں کہ ایک شخص کو جماعت کیسے کہا جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جماعت وہ ہے جو حق کی موافقت کرے, خواہ تنہا آپ ہی کیوں نہ ہو. اور نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, سید عبداللہ مسعود کس فرمان کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یعنی جب جماعت میں فساد و بگاڑ پیدا ہو جائے تو آپ پر ضروری ہے کہ فساد و بگاڑ سے پہلے جماعت جس منہج اور عقیدے پر موجود تھی اسی پر قائم رہیں. اس صورت میں اگر آپ تنہا ہیں تو تنہا آپ ہی جماعت شمار ہوں گے. اسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بیہقی رحمۃ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے اغاثۃ اللحفان میں جلد نمبر 1 صفحہ 70 میں. تو جماعت حق پر جمع ہونا اگرچہ اکیلا انسان کیوں نہ ہو. اسے دیکھیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق, ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ, امت ایک شخص امت تھے. ابراہیم علیہ السلام امت تھے, ایک شخص امت تھے. جانتے کیوں؟ کیونکہ اکیلا ہی مومن تھا, باقی سارے کافر تھے. اللہ اکبر. تو حق کی اتباع کرنے والا, حق راستے پر ہے اور وہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے, اور جو لوگ اس راستے کو اپناتے ہیں وہی جماعت ہیں, اور جو لوگ اس راستے سے دوری اختیار کرتے ہیں وہ فرقے تو ہیں لیکن جماعت نہیں ہے. اور جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. یہاں پر یہ بھی میں بات بیان کرتا چلوں, یہ جو فرقے ہیں یہ دو قسم کے ہیں. بعض ایسے فرقے ہیں جنہوں نے بدع مکفر کا ارتکاب کیا اور دارستان سے خارج ہو گئے, اور بعض ایسے فرقے ہیں, ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بدع مکفر کا ارتکاب نہیں کیا لیکن بدعت ضرور ہے کیونکہ یہ فرقے ہیں, اور فرقے میں ہمیشہ گمراہی پر جمع ہوتے ہیں. تو ان 72 فرقوں میں بعض ایسے ہیں جو دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں, اور بعض ایسے ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن بدعت اور گمراہی پر ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلال وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اہل سنت اور جماعت, اس پورے عبارت کا مفہوم کیا ہے, یہ نام کہاں سے آیا, کیوں آیا وجود میں, کب آیا, اس نام کے متعلق بعض علماء کے اقوال میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم صالح عمل نافع, علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.